السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، آج حدیث نمبر 16 سے، الحدیث السادس عشر، حدیث نمبر 16. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رجلا کے ایک صاحب نے قالا عرض کی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا کہ اوصنی، مجھے کچھ نصیحت کیجیے. قالا، آپ نے فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کرنا. فرددا، تو اس نے لوٹایا اپنے سوال کو مرارن، کئی بار. قالا، تو آپ نے فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کرنا. رواہ البخاری، و اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. اب یہ صاحب کون ہے؟ ان رجلا قال، کہ ایک آدمی نے نبی علیہ السلام سے عرض کی، تو ان کا نام نہیں معلوم. تو حدیث کی زبان میں اس کو مبہم کہتے ہیں، مبہم، مبہم نیم ہے. اسی طرح آتے ہیں نا حدیث میں کہ ایک خاتون آئی، اس نے پوچھا، ایک بدو آیا، اس نے پوچھا. اب ان کے ناموں کے پیچھے پڑھنا کہ کوئی بندہ کہے اس کا نام کیا تھا، کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن الحمدللہ ہمارے علماء نے اس میں بھی ایک کوشش کی ہے کہ ایسے جتنے بھی مبہم نام ہیں تو ان ناموں کو پورا سرچ کر کے، ان کی بیک گراؤنڈ معلوم کر کے کتابیں لکھی ہیں، اور یہ بتایا کہ یہ وہ صاحب تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کے پاس آ کے سوال کیا تھا اور ان کا نام یہ تھا، اور یہ وہ خاتون تھی جس نے یہ کیا. تو یہ کتابیں موجود ہیں جو ہمارے پہلے علماء نے لکھ دی تھی. تو بہرحال اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اوصنی، مجھے نصیحت کیجیے. تو یہ جو لفظ جب کہتا تھا نا کوئی دوسرے کو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ نصیحت کریں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس پہ عمل کروں گا. نصیحت کرنے کا مطلب یہ لیا جاتا تھا، اور نصیحت بھی پھر کوئی معمولی معمولی باتوں پہ نہیں ہوتی تھی، بڑے اہم مسائل میں ہوتی تھی، ٹھیک ہے. تو اس نے عرض کی، اللہ کے رسول، مجھے نصیحت کیجئے. قالا، تو آپ نے فرمایا، لا تغضب، غضب سے ہے، غصہ نہ کرنا. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے سمجھایا کہ غصہ نہ کرنا. کیوں؟ غصہ جو ہے وہ سمجھ لیجیے ایسا انگارہ ہے جو شیطان انسان کے دل میں یوں پھینک دیتا ہے، اس کے دل میں، اور پھر اس کا دل کھولتا ہے، پھر اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، سانسیں پھول جاتی ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات بعض لوگوں کے بال بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنا غصہ آتا ہے ان کو. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کرنا، کیونکہ غصہ شیطان سے ہے. تو کیا اس حدیث سے مراد ہم یہی لیں کہ انسان سے واقعی غصہ نہیں ظاہر ہونا چاہیے؟ یہ تو نیچرل چیز ہے. یا غصہ آئے تو اس کو اپلائی نہ کرو، آدمی کر بیٹھتا ہے، بعد میں کہتا ہے مجھے غصہ آ گیا تھا، یہ بھی ہوتا ہے. تو بہرحال پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعی غصے کو روکنا آسان نہیں ہے، اور اس میں لوگوں کے مزاج جانا ایک دوسرے سے مختلف ہیں. کچھ ہیں ایسے جن کو غصہ دلائے تو ان کو غصہ ہی نہیں آتا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو معمولی معمولی بات پہ غصہ آ جاتا ہے، جتنا ٹھنڈا کریں وہ اور غصے ہوتے ہیں. تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمانا ہے نا، لا تغضب، یہ طبعی غصہ ہے، فطری غصہ ہے، نیچرل، وہ غصہ نہ ہو. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ تم اپنے دل کو ذرا تھوڑا سا کنٹرول کرو اور ذرا ٹھنڈے ہو جاؤ، بس یہ مراد ہے. دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی اپنے غصے کو اپلائی نہ کرو. تو بے شک غصہ ہے، لیکن ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو روک لو. تو بہرحال جو آپ فرماتے ہیں لا تغضب، تو یہ جو فرمانا ہے یہ طبعی غصہ ہے، اور اس میں واقعی انسان کے لیے مشکل تو ہوتی ہے، لیکن ضرور اس کو سوچنا چاہیے کہ میں اگر اپنے آپ پہ کنٹرول کر لوں، جب غصے کی وجہ بھی معلوم ہو اور سامنے ہو، تو اس موقع پہ انسان اپنے آپ کو روک لے، غصہ نہ کرے. تو یہ حدیث کا معنی ہے جو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا. تو اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ دیکھیے، صحابہ کرام کی ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ وہ چاہے صحابی ہوں یا کوئی، رجلن کا مطلب صحابی ہی تھا نا جس نے آ کے بات کی تھی، تو وہ اکثر و بیشتر وہ چیزیں آپ سے معلوم کرتے تھے جو ان کے لیے نفع مند ہوں، جو ان کے لیے مفید ہوں. مثلا ایک کوئی بندہ کہتا ہے، یہ آ کے جیسے اس نے کہا کہ مجھے آپ یہ نصیحت کیجئے، تو مراد یہ ہے کہ کوئی مفید بات کیجیے جس سے میں اثر لوں اور میں اپنے آپ کو اچھا انسان بنا لوں. تو صحابہ جب نبی علیہ السلام کی بات سنتے اور پتہ چلتے کہ یہ باقی بات بالکل درست ہے, صحیح بات یہی ہے, تو عمل کرتے تھے. وہ نہیں کہ صرف بس میں نے وہ نصیحت سنی تھی, مجھے یاد ہے وہ, لیکن عمل نہ کیا, ایسا مسئلہ نہیں ہے. آج مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سب کچھ پوچھتے بھی ہیں, جان بھی لیتے ہیں, لیکن پھر اس پہ عمل کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو صحابہ کرام جو تھے وہ مرض کو بھی جاننا چاہتے تھے اور مرض کے علاج کو بھی جاننا چاہتے تھے. ٹھیک ہے, پھر جس کو یہ نصیحت کی جاتی ہے نا غصہ نہ کر, تو جیسے میں نے عرض کی لوگوں کے مزاج ذرا مختلف ہوتے ہیں, تو اس میں بھی ذرا دیکھیے. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ, کہ ہم نے تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے ان کو بھی یہ نصیحت کی تھی اور تمہیں بھی یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کا خوف دل میں رکھنا, اتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرتے رہنا. اب اس کو دیکھیے کتنے لوگوں نے سنا, پہلے لوگوں نے بھی سنا, اس امت کے لوگوں نے بھی سنا, مگر خرابیاں بھی بہت پیدا ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو ہر بندہ جو ہے نا اتق اللہ کا مخاطب ہے, اللہ نے اس کو ایڈریس کیا, لیکن تقوی جو ہے نا وہ پھر اپنے حال کے مطابق ہی اپناتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ اس بندے کے اس سوال پہ اس بندے کے حالات کو جان لیا تھا, یہ بندہ کیا ہے, اس کا مزاج کیا ہے, اور یہ غصہ آتا ہے اس کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی کی اس کو بار بار نصیحت کی کہ لا تغضب لا تغضب لا تغضب. ٹھیک ہے نا, مثلا ہمارے پاس بھی کچھ لوگ آ جاتے ہیں, کہتے ہیں جی کوئی نصیحت کیجئے, تو ہم ان کے حالات کو جانتے ہیں, حالات کے مطابق اس کو کہتے ہیں کہ بھئی اگر بندہ شریر ہے تو کہتے ہیں بھئی دیکھو برے لوگوں کے پاس مت بیٹھا کرو, تم اچھے انسان بنو, اچھا انسان بننا چاہتے ہو تو برے لوگوں کے پاس مت بیٹھو. تو بس اس کو سمجھ آ جائے گا کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی اسی طرح ہی یہ بات کی. تو بعض لوگ آتے تھے آپ کے پاس کہ آپ کو ہمیں نصیحت کیجئے, تو آپ کو پتا ہوتا تھا کہ خواتین کی طرف سے شکایت ملتی تھی کہ فلاں بندہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, تو وہ آتا کہتا اللہ کے رسول کوئی نصیحت, تو آپ فرماتے اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن معاشرت اختیار کرو, بس. تو اسے سمجھ آ جاتی. تو یہ ہوتا تھا پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جواب. باقی یہ ہے کہ اس سے کہ ہم جانتے ہیں نتائج کیا ہو سکتے ہیں, وہ تو بڑے برے نتائج بھی دیکھنے میں ہمیں ملتے ہیں جب انسان اپنے خواہش کے مطابق اس غصے کو نافذ کر دے, اپلائی کر دے, غصہ جھاڑ دے اپنا, تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, پچھتاتے ہیں لوگ. آئے دن جو فقہی مسئلے پوچھتے رہتے ہیں, کتنے انسان ہیں جو غصے میں آ کے بیوی کو طلاق دے بیٹھتے ہیں اور پھر بعد میں آ کے علماء سے کہتے ہیں بھئی کچھ کیوں دی تھی, اجے غصہ آ گیا تھا, بس یہ وجہ ہوتی ہے. تو بہرحال اسی طرح بعض اوقات ہمیں غصہ یہ بھی آتا ہے کہ فلاں انسان اچھا نہیں ہے, میں نے اس سے کوئی بات نہیں کرنی, پھر بعد میں ضرور پڑتی ہے وہ اس سے میں نے کچھ پوچھنا ہے, اس سے میرا کوئی کام ہے, تو اپنے غصے کو دبا کے پھر اس کے بعد آتا ہے اسے کہتے ہیں مہربانی کیجئے کام کیجئے. ایسے ہوتے ہیں, غصے آتے ہیں چلے جاتے ہیں, لیکن یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ اس کو ہم رواج دیں. ہمارے یہاں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بالفرض کزنز کی آپس میں شادیاں ہوئی, ان کی نہیں بنی, خاندان ہی کٹ گئے, خاندان کٹ جاتے ہیں, اور تا حیات جب تک زندہ ہیں ایک دوسرے کو ملتے نہیں ہیں, صرف غصہ ہے وقتی. ایک ہیں ہمارے قریبی, تو ان کے اتفاق سے شادی کزن کے ساتھ ہوئی, نہ بنی, تو فیملی کٹ گئی. کچھ دنوں کے بعد انہی صاحب نے کہا کہ ان کے ساتھ تعلق تو رکھیں, آخر ہمارے رشتہ دار ہیں. کہتا نہیں ہم نے نہیں رکھنا. ان کا یہ وقتی غصہ ہے, چھوڑا ان باتوں کو. ایک وقت آئے گا آپ نے کہنا یہ معمولی سی بات تھی, اور ایسا ہی ہوتا ہے پھر. تو بہرحال اب غصے کا علاج کیا ہے, اس کا علاج شریعت نے دو صورتوں میں بتایا ہے, ایک لفظی بتایا ہے اور ایک فعلی بتایا ہے. لفظی یہ ہے کہ جب بھی انسان کو غصہ آئے تو کیا کہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو ایک تو یہ کہے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا اس کو بڑا غصہ آیا ہوا تھا, ایسے لال چہرہ ہو رہا ہو, تو آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں ایک لفظ ہے, ایک جملہ ہے, اگر یہ کہہ دینا تو جو اس کو غصہ ہے وہ سب چلا جائے گا, اور وہ یہ تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہ علاج ہے, پہلی بات یہ ہے کہ وہ یوں کر لے. دوسرا فعلی علاج کہ خود انسان اپنے ایکشنز کو ذرا درست کر لے. غصہ ہے تو کیا کرے, کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. بس یہ نہیں ہوتا کہ مٹی پاؤ, اس سے کچھ نہیں ہوتا, عملاً کچھ کرنا پڑتا ہے. اور اگر یہ پھر بھی درست نہیں ہوتا بندہ تو پھر اٹھے وضو کر لے. یہاں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں بھائی آپ لوگ, یہاں دیکھیں بہت لڑائیاں ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں جب آتے ہیں نا مجھے رونا آتا ہے ان لوگوں کے حالات میں, گھر سے نکال دینا, پولیس کو بلا لینا, فون کر کے شوہر کو ذلیل کر کے باہر نکلوا دینا. تو میرے پاس کچھ دوست ہیں, مجھے تو پتا نہیں تھا ان کے حالات کا. ایک دن نہ بےچارے روئے, نماز پڑھتے ہیں روئے بےچارے. میں نے کہا بھائی بس کیا کریں, اب کیا کہہ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہدایت دے. وہ تو دیکھیں نا, میں جب یہ کہتا ہوں نا کہ بھائی میں ان کو بلا لیتا ہوں ذرا بیٹھ کے آپ کی صلح کرا دیتا ہوں, کہتے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, آپ بلا لیں پوچھ لیں ان سے. میں جو آپ کو بتا رہا ہوں 100% صحیح بات کر رہا ہوں, لیکن میں پھر ذرا تھوڑا ڈاکٹر صاحبہ کے ذریعے معلوم کرا لیتا ہوں تھوڑا سا, تو پتہ چلتا ہے مجھے. تو وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ بھئی یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کسی ایک کی بات سن کے. میں تو نہیں کرتا الحمدللہ, میں کہتا ہوں جب تک میں نہیں ملتا اور مجھے حالات کا پتہ نہیں ہوگا میں نہیں کہہ سکتا کچھ. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ذرا لوگ سمجھتے ہیں ان باتوں کو, اور اگر سمجھ جائیں تو بہت اچھا ہوتا ہے, ورنہ میں تو یہ کہتا ہوں دونوں اکٹھے آئے میرے پاس. جی بالکل بالکل, اللہ ما سنا. دیکھیں گھر جانا اس طرح نہیں بنتا, گھر نہیں بنتا, بچے خوار ہوتے ہیں, اور یہ وقتی جوش تو ہوتا ہے لیکن نتائج اس کے اچھے نہیں ہیں. دیکھیں ہماری خواتین جو ہے نا شیڈ وہاں جو گئی ہوئی ہیں نا, وہ سارے سکھوں کے پاس ہیں اور وہ ان کو سکھاتے ہیں اپنی باتیں. پردہ ختم, دین ختم, اور کھانے پینے میں حلال کی تمیز ختم. جو ایک گھر میں تھی, چلو ایک شوہر تھا, کوئی فیملی تھی, اس سے حیا تھا, وہ حیا بھی ختم. کتنے نقصانات ہیں عورت کے, وہ ایک نقصان ہے یہ غصے کے. ہاں ظاہر ہے تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں نا, پھر بعد میں کہتے ہیں اوہو غلطی ہو گئی یار, بیٹھ کے صلح کر لیتے, زیادہ بہتر یہی تھا, بات آئی گئی کر دیتے, لیکن کوئی نہیں کرتا. جی بالکل, اللہ محفوظ رکھے. جی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. بہرحال حسن معاشرت جس کا قرآن مجید نے بڑا زور دیا ہے, اس میں دونوں کا فرض بنتا ہے کہ ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کریں, عزت کریں, احترام کے ساتھ رہیں. بس شروع شروع میں ایسی باتیں انسان کو سمجھ نہیں آتی. مجھے یاد ہے میں نے شادی کے بعد ہم اسلام آباد سے ملتان گئے, تو فیملی ہماری ماشاءاللہ 7 بھائی ہیں, ہم سب شادی شدہ تھے, والدین بھی تھے. تو ہم گئے وہاں, کوئی ایسی بات چلی تو تھوڑی سی ہمارے درمیان کوئی, یہ میں نہیں کہتا کہ تو میں ہو گئی, کوئی ایک آدھ لفظ زبان سے نکل گیا بس, جس کی توقع گھر والوں کو نہیں تھی. گھر والوں میں بھی ایک چھوٹے بھائی تھے ان کو, باقی الحمدللہ کسی نے محسوس نہیں کیا, چھوٹے بھائی نے کیا. تو چھوٹے بھائی نے مجھے کہا علیحدگی میں کہ اب بھابھی نے اتنی بات کی ہے, آپ نے یہ کہا ہے, کچھ کوئی غصہ ہی ظاہر نہیں کیا آپ نے. میں نے کہا مجھے تو بڑا غصہ آیا. تو پھر آپ نے ظاہر ہی نہیں کیا. میں نے کہا ظاہر کرنے کا یہ موقع نہیں تھا کہ میں آپ سب کے سامنے تماشا بن جاتا, ظاہر کرنے کا موقع اور ہوتا ہے. اب میں نے کہا کہ علیحدگی میں بیٹھ کے ذرا بات کی ہے, تو ہم نے دونوں نے ایک دوسرے سے معافی مانگی, بس ہم ٹھیک ہو گئے ہیں. لیکن اگر میں آپ لوگوں کے سامنے یا ہم آپ کے سامنے تو میں یا لڑائی ہو جاتی, تماشا بن جاتے, ہماری عزت ہی ختم ہو چکی ہوتی. کم از کم یہ ہے کہ عزت تو رکھی نا ہم نے اپنی. بس
آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں, باقی پوچھتے رہتے ہیں آپس میں, اچھا ہو گیا آپس میں آپ لوگوں کا اچھا تعلق
ہے. ہاں
پوچھتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے میں نے کیوں ان کے سامنے
بات. نہ وہ بھائی ہے نا, میاں بیوی آپس میں بیٹھ کے دوسروں کے سامنے ذرا بات کر لیں,
ہنسیں مذاق کریں, دوسرے کو پتہ چل جائے گا بھائی ٹھیک ہے وہ ہم نے سوچا تھا وہ نہیں ہے, بس یہ خاموش جواب ہے. بالکل اصل تو چیز یہی ہے نا, اصل چیز یہی ہے بالکل.
جو آپس کی میاں بیوی کی بات ہوتی ہے نا, وہ میاں بیوی بھول جاتے ہیں لیکن دوسرے لوگ جو ہے نا اس کو کبھی نہیں بھولتے ہیں.
کوئی بات نہ بھولیں, کون سا یہ نافع علم ہے. ہاں
لیکن بچوں بھی برا اثر پڑتا ہے نا اگر.
نہیں نہیں بچوں کو بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا, لوگ باتیں جو کریں گے کریں گے, لیکن اگر میاں بیوی آپس میں خوش ہیں, بات کرتے ہیں اچھے طریقے سے, احترام ہے, محبت ہے, تو بس کافی ہے. بچوں پر اسی کا اثر پڑنا, لوگ جو مرضی کہیں گے ان کے تو غلط ہیں, ہمارے ماں باپ تو ایسے نہیں ہیں, وہ تو سمجھ جائیں گے کہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں. چلیں اگر غصہ آیا بیٹھ بھی گیا لیٹ بھی گیا پھر بھی غصہ ختم نہیں ہوا, پھر وضو بھی کر لیا پھر ختم نہیں ہوا, پھر کیا کرے, پھر گھر سے باہر نکل جائے. کوئی بات نہیں, ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں گھروں میں. تو بہرحال اچھے لوگ جو ہے نا وہ اکثریت لوگ یہی کرتے ہیں, گھر میں اگر غصہ آیا کسی بات پہ تو چپ کر کے باہر نکل جاتے ہیں اور جا کے نا ادھر ادھر بیٹھے, مسجد گئے, وضو کیا, نماز دو نفل پڑھی, دعا کی, اللہ میری غلطی ہے تو مجھے معاف کر, میں بس ٹھیک ہے, میں خوش ہوں, ٹھیک ہو جاتا ہے معاملہ. پھر دوسری بات یہ کہ ہمارا دین جو ہے نا برے اخلاق سے منع بھی کرتا ہے, بد اخلاقی سے روکتا ہے, اور غصہ جو ہے یہ بد اخلاقی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کی بجائے اچھے اخلاق کو اپنانے کی تاکید کرتا ہے. تو اس لیے بہتر یہ کہ انسان تحمل مزاج ہو, غصہ نہ کرے, اور پھر اس کے بعد جب غصہ نہیں کرے گا ایسے موقع پہ تو انسان کی شخصیت دوسروں کے سامنے ایسے آئے گی کہ دیکھیں میں تو غصہ جھاڑتا ہوں اور ان پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا, ان پہ اثر ہی نہیں ہوتا. بعض اوقات تو بعض اچھے لوگ ہوتے ہیں, وہ ان کی بیویاں اتنا غصہ جھاڑتی ہیں وہ ناراض ہوتی ہیں, کہتے میں آپ سے ناراض ہوں, کیوں کس بات پہ, آپ میری باتیں سن کے ناراض بھی نہیں ہوتے, ناراض ہوا کریں تاکہ میں لڑوں آپ سے. مطلب اس طرح کی کچھ چیزیں بھی سننے میں آتی ہیں, تو ایسی چیزیں اچھی ہیں. بہرحال تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ جو کچھ ہوا, آپ کی ایک دفعہ ایک بدو نے آ کے چادر کھینچی, یاد ہوگا کیسے کھینچی اس نے, کہ آپ کی گردن سرخ ہو گئی, پھر آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ مسکرا رہے تھے, غصے سے نہیں دیکھا اس کو. تو بہرحال یہ سب چیزیں نصیحت ہیں ہم سب کے لیے کہ ہم نہ غصہ نہ کریں اور حوصلہ کریں جتنا بھی ہو سکتا ہو, دل ہمارا ٹھنڈا ہو جائے. اور جو غصے جیسی بیماریاں ہیں, غصہ جو نا اس کے نتائج باڈی پر یہ بھی ہوتے ہیں کہ بہت سی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں بندے کو, جیسے شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, یہ سب چیزیں بیماریاں ہیں اس غصے کا نتیجہ ہے, تو اس سے بچنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے جی, چلیے اگلی حدیث. سیدنا ابو یعلی شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان, بے شک اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے احسان کو, حسن سلوک کو, علی کل شئین, ہر چیز پر, ہر چیز, ہر چیز سے حسن سلوک کرے, یہ اللہ نے لکھ دیا. اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ کوئی شے لینی ہو یا دینی ہو, اس کے لینے اور دینے میں بھی حسن سلوک ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. مثلا پانی کا گلاس کسی نے مانگا تو میں غصے میں آ کے پانی بھر کے اس کے آگے لے لو, نہیں ویسے بتا رہا ہوں, ایسے عام ہوتا ہے, تو یہ پانی کی توہین ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں بڑی اہم ہیں جو کاؤنٹ ہوتی ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کتب الاحسان علی کل شیء, ہر شے چاہے زندہ ہے, متحرک ہے یا غیر متحرک ہے, زندہ ہے یا جان نہیں ہے اس کے اندر, ہر شے کے ساتھ احسان کرنا ہے, کیونکہ اللہ نے اس پر احسان کر کے اس کو بڑا خوبصورت بنایا ہمارے لیے. وہ چیز چاہتی ہے کہ حضرت انسان بھی ہمارے ساتھ احسان کرے. تو اس لیے پانی دینے دینے کے آداب ہیں, پینے کے آداب ہیں, کھانے کے آداب ہیں, یہ سب ان چیزوں کے ساتھ احسان ہے اور اپنے ساتھ بھی احسان ہے. تو آپ فرماتے ہیں فیضا قتل تم, پھر جب تم قتل کرو, قتل کا مطلب کسی کو, فاحسن القتلتا, تو اچھی طریقے سے قتل کرو. مطلب قصاص ہوتا ہے نا, قصاص, ایک نے مارا دوسرے کو, تو دوسرے کو جب مارا اس نے تو اس نے بڑی بے دردی سے مارا اس کو, وہ ہم پڑھتے ہیں عجیب و غریب سٹوری کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, اس کی آنکھیں نکال دی, اس کا دل پھاڑ دیا, اس کا سر تن سے جدا کر دیا. اب یہ ہے وہ جو اذیتیں دے دے کے کسی کو مارنا, لیکن اس کے بدلے میں جب ہم ماریں گے تو اس کا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ احسنوا القتلۃ, قصاص میں پھر قصاص جب لینا ہے تو اچھے طریقے سے لو. وہ کیا ہے کہ اس کو تکلیف نہیں دینی, بس اس کی گردن اڑانی ہے وہ اڑا دیجیے آرام سے. اس لیے عرب ورلڈ میں, خاص طور پر سعودی عرب میں, جو قصاص لیتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں, قاتل کو پکڑتے ہیں, اس کو لا کے نہ یوں بٹھا دیتے ہیں, یوں کر کے اس کی گردن یوں جھکی ہوتی ہے اور بندہ کھڑے ہو کے اس کے یہاں تلوار مارتا ہے اور وہ اس کا سر بس کٹ جاتا ہے, بس ایک عزت سے ختم. اور اس کے علاوہ کیا ہو, سولی پہ چڑھانا یہ تکلیف ہے, کو آسان نہیں ہے, بہت بڑی تکلیف. اور پھر زہر کا ٹیکہ لگانا بھی وہ الگ تکلیف. ہمارے ہاں یہی ہو رہا نا, کوئی بندہ چاہتا ہے میں مر جاؤں تو وہ زہر کا ٹیکہ لگوا لیتا ہے. پھر اسی طرح قتل کیا جاتا ہے تو وہ مختلف طریقوں سے. پھر اسی میں آگے فرمایا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ, جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو. وہ کیا طریقہ ہے؟ وہ طریقہ یہ کہ وَلْيُحِدَّ أَحَدَكُمْ شَفْرَتَهُ, ضرور تیز کرے تم میں سے ایک شَفْرَتَهُ, اپنی چھری کو. وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ, اور وہ ضرور آرام پہنچائے, ذَبِيحَتَهُ, اپنے ذبیحہ کو. یعنی تیز چھری کر کے پھر اس کے بعد اپنے ذبیحہ کو جب لٹائے گا اور اس کی گردن پہ وہ تیز چھری پھیرے گا تو وہ تیزی سے اس کی شہرہ کاٹ دے گی. تو اس سے کیا ہوگا کہ جانور کو آرام مل جائے گا, بس وہ جلدی آرام مل جائے گا. وقتی طور پر بس ایک دفعہ چھری پھیرنے کی ضرورت ہے, وہ گردن کٹ گئی اتنی تکلیف, اس کے بعد وہ آرام میں. یہ ہے چیز. لیکن اس سے بڑھ کر زیادہ تکلیفیں نہیں دینی. آپ دیکھیں نا, چھوٹا سا جانور ہے جس کو اللہ نے ہمارے کنٹرول میں کیا ہوا ہے, مسخر کیا ہمارے لیے, گائے ہے, بکری ہے, دمبا ہے یا اونٹ ہے, یہ سب جانور ہیں ہمارے کنٹرول میں, اور ان کو بڑی آسانی سے ذبح کرنے کا جو طریقہ ہے وہ دین نے بتایا ہے. اونٹ کتنا بڑا ہے, کتنا بڑا, اس کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے, لیکن اس کو جب ذبح کیا جاتا ہے, ناہر کیا جاتا ہے تو بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے. ایک ینگ لڑکا بھی آرام سے اس کو ذبح کر سکتا. تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہمارے دین نے کہا. تو بہرحال ہر شے میں ہم نے احسان کرنا ہے, اور ہر شے پر احسان کرنا ہے, کیونکہ جو میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ زندہ یا غیر زندہ چیز جو ہے نا, اس سب کے لیے کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مثال یہی دی کہ جب تم کسی کو قتل کرنا چاہو تو اس کو صحیح طریقے سے قتل کرو. بعض اوقات یہ کتے ہوتے ہیں, کتے پھیل جاتے ہیں, بڑا تنگ کرتے ہیں, بھونکتے ہیں, راستے چلتے والے کو کاٹتے ہیں, تو ایسے کتوں کو بھی ذبح کرنے کا کہا آپ نے, مارنے کا کہا, تو یہ بھی قتل ہے. تو ان کو بھی قتل کرنا ہے تو بس ایک دفعہ گولی مارو, ختم کرو, بس یہ طریقہ ہے. اسی طرح اگر کوئی اجدہ ہے, سانپ ہے, اس کو بھی مارنا ہے تو اس کا بس سر پھوڑ دو, بس کافی ہے, باقی جسم کو زخم کرنے کی ضرورت نہیں. زخمی سانپ اور زیادہ پھر دشمن ہو جاتا ہے, اور زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے, پھر وہ زخم ہونے کی وجہ سے نا وہ بڑا تیزی سے حملہ کرتا ہے, تو اس کو تکلیف پہنچتی ہے نا اس وجہ سے. پھر اسی طرح ذبح کی بات کی آپ نے, تو چھری کو تیز کرنا ہے, اور پھر جب تیز کرنا ہے تو اس کے سامنے نہیں کرنا, یا دوسرے جانوروں کے سامنے نہیں کرنا, وہ الگ کر لے, کرنے کے بعد پھر اس کو آرام سے لٹا کے ذبح کر لے بس. اور چھری پھیرنے کے لیے ہاتھ جانا وہ ذرا طاقتور ہونے چاہیے کہ جب چھری پھیرے تو مضبوط ہاتھوں میں ہو, اور پھر اس کو مضبوط ہاتھوں سے تیزی سے گھما دے, بس کافی ہے.
تو ہمارے تو یہاں جیسے نہیں, پھانسی کا نہیں ہوتا زیادہ, قیدی ہوتے ہیں جو زیادہ تر جو ان کو سزا دے دیں تو پھانسی کی نہیں سزا
دے. نہیں وہ ٹھیک نہیں ہے نا, پھانسی کیا دینی ہے, بس سیدھا گولی سے مارے, جب گولی مارے اس کو مارتے ہیں بس کافی ہے, گردن اڑا دیں. وہی میں کہہ رہا ہوں نا, تو یہ چیزیں جو ہے نا, بہرحال دین نے جو بتایا وہ یہی ہے کہ جس سے انسان کو جان لینی ہے تو ایسا طریقہ اپنائے کہ اس کو تکلیف کم سے کم ہو, بس.
سر ایک سوال یہاں پہ, موزی جانور کو بھی مارنا ہو تو اسے بھی انسان؟
ہاں ہاں بالکل بالکل.
ایک سوال ہے میرا کہ یہ چوہے یہاں پہ بہت پرابلم ہوتے ہیں, تو چوہوں کے لیے ایک وہ آتی ہے کہ وہ آپ رکھ دیں تو اس میں وہ کچھ کھانے میں ایسا زہر ہوتا ہے کہ وہ پھر کھا کے مر جاتے ہیں باہر جا کے. تو یہ ٹھیک ہے پھر اس طرح سے؟
ہاں وہ الیکٹرک شاک نہیں ہوتے, وہ لگا دیتے ہیں, مکھیاں آتی ہیں اس پہ بیٹھتی ہیں, ان کو بےچارے کو کرنٹ لگتا ہے, وہ مر جاتی ہیں. تو اس میں بہرحال علماء نے جو بات کی وہ یہی کی ہے کہ یہ جان لینے کا طریقہ یہ صحیح نہیں ہے. کچھ علماء یہ کہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں چونکہ موزی ہیں تو جس قدر بھی ان کی جلدی جان لی جا سکتی ہے وہ لے لیں, اور اس کے یہ طریقے اگر استعمال کیے جاتے ہیں تو اچھے ہیں.
کیونکہ ہم نے چوہے کے لیے بلایا تھا اپنے گھر میں تو وہ جگہ جگہ وہ رکھ گئے تھے کہ وہ کھائیں گے اور پھر باہر جا کے مر جائیں گے. تو مجھے بھی خیال آ رہا تھا کہ اس میں کوئی پکڑ تو نہیں ہوگی.
نہیں نہیں پکڑ کی بات نہیں,
مطلب یہ تو نہیں ہوگا کہ ان کو تکلیف دے کر مارا گیا.
نہیں نہیں ایسا نہیں. مسئلہ صرف دیکھیں نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مسئلہ صرف یہی ہے کہ اس کے نتائج بھی اچھے نہیں ہیں نا. چوہا یہ پلیگ جو ہے نا, پلیگ یہ جو پھیلتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چوہا اپنے بل میں جا کے جب مر جائے تو اس کی لاش کے بعد اس چھڑتی ہے نا تو اس کے اندر سے کیڑے پیدا ہوتے ہیں. وہ کیڑے پھر ان کو پر لگتے ہیں, وہ اڑتے ہیں, وہ باہر آتے ہیں. کسی انسان کو ذرا معمولی سا ڈس دیں تو اس سے پلیگ تاؤن پھیل جاتا ہے. تو یہ بھی ایک نقصان ہے. تو اس کا طریقہ کچھ اور ہونا چاہیے. مار رہے ہیں تو مار کے ان کو فوراً دفنا دیا جائے بس.
بلکہ وہ نہیں آتی ہے سٹک, مطلب جو شیٹس آتی ہیں آپ شیٹس رکھ دیجئے وہ جا کے اس پہ جا کے,
ہاں ہاں چپک جاتے ہیں. وہ تو چلو پکڑ لیا نا, مارا تو نہیں نا, لیکن اس کو باہر اگر مارنا ہے پکڑ کے تو ان کو ایک دفعہ مار کے دفن کر دے بس, زیادہ بہتر یہ ہے. تو حدیث میں جو پتہ چلتا ہے موضوع ہمارا وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ یا اپنی مخلوق کے ساتھ نرمی کرنے اور مہربانی کرنے کا حکم دیا ہے. یہ نا کتب الاحسان, اللہ تعالیٰ نے احسان کو لکھ دیا ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ انسان احسان کرے اور احسان سے واسطہ اس کا پڑے. میں اگر کسی راستے چلتے کو کوئی راستہ بتا دیتا ہوں وہ پوچھتا ہے تو یہ بھی احسان ہے. کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتا ہوں یہ بھی احسان ہے. امر بالمعروف کرتا ہوں تو یہ بھی احسان ہے. نہی عن المنکر کرتا ہوں تو یہ بھی احسان ہے. اسی طرح قتل ذبح اچھے طریقے سے یہ بھی احسان ہے. پھر اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ابھارا ہے کہ احسان کرو, کیونکہ حدیث میں کتب الاحسان, اللہ نے ہر شے پر احسان لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے. تو بہرحال اس میں ہم نے یہی دیکھنا ہے. تو یہ کتابت جو ہے نا یہ دو قسم کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے. یہ قدری ہے, تقدیر سے اس کا تعلق ہے, دوسرا شریعت سے اس کا تعلق ہے. ٹھیک ہے؟ جو تقدیر کی ہے وہ تو بہرحال اللہ نے اگر لکھ دیا تو وہ تو ہو کے ہی رہنی ہے, اس کو تو ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے. لیکن جو شریعت کی ہے وہ اللہ نے لکھ تو رکھی ہے, کبھی کبھی وہ لکھا ہوا انسان کے لیے وہ طے بھی ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی نہیں بھی ہوتا. جیسے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ, ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے بنیں گے. یہ اللہ فرماتے ہیں میں نے لکھ دیا تھا. اب یہ جو کتابت ہے یہ شرعی ہے کتابت, یعنی جو شریعت کو لے کے چلیں گے وہ کامیاب ہوں گے, وہی زمین کے وارث حکمران بنیں گے نیک لوگ. لیکن اب ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ واقع نہیں ہو رہا. اللہ نے لکھا تو ہے لیکن دنیا میں یہ واقع نہیں ہو رہا. نیک لوگ بیچارے پرے ہیں, دوسرے لوگ آگے ہیں. پھر اسی طرح دوسری مثال کہ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم, تم پر لڑائی لڑنا فرض کر دیا گیا ہے جبکہ وہ تمہیں ناپسند ہے. تو یہ جو فرض کر دیا گیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ شرعی کتابت. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کرہ لکم, وہ تمہیں ناپسند ہے. تو بہرحال یہ کتبہ کا معنی ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ احسان ہر شے میں شامل ہے, ہر معاملے میں شامل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو تعلیم کا انداز ہے وہ بھی بہت اچھا ہے. آپ نے مثال بھی دے دی کہ کس طرح تم قتل کرو, کس طرح تم ذبح کرو, وہ مثالیں بھی دے دیں. تو یہ سب چیزیں الحمدللہ مسلمانوں کے لیے بڑی اہم ہیں. ٹھیک ہے؟ چلیں پھر اگلی حدیث اگلے ہفتے پڑھ لیں گے انشاءاللہ.
سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.